بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرآن کریم کی یہ قرآن کریم کا سورہ مائدہ جو پانچواں سورہ ہے ایک بڑے منکر کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے، ایک بڑی برائی کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ قرآن نے جو ضمانت دی ہے اس برائی کے نہ ہونے کی اس کی طرح متوجہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ اگر کوئی ایک انسان ایک گناہ انجام دیتا ہے اور اپنے گناہ کے بعد اس کا ازالہ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اس توبے کے بعد اس کو سدھرنے کا موقع دیا جانا چاہیے، اور پروردگار خود چونکہ غفور و رحیم ہے وہ قبول کرنے والا ہے توبے کو. تو اس منزل پر پروردگار ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو اس سے ماقبل کی آیت تھی، اس سے ماقبل کی آیت میں قرآن کریم نے چور کی سزا کو بیان کیا تھا کہ ایک چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو قرآن کریم نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر کوئی چوری کر رہا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، چوری کرنے والوں کو کیوں کاٹ دیا جائے؟ جزاءً بما کسبا، یہ وہ چیز ہے کہ جو انہوں نے، یہ خود وہ عقوبت ہے، یہ ان کی وہ سزا ہے کہ انہوں نے خود معین کی ہے اور خدا نے گویا ان کے لیے اس سزا کو رکھا ہے. انہوں نے کس طرح سے کی؟ چونکہ یہ کام انہوں نے کیا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ پھر دوسرے کا مال بہت محترم ہے، تو یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ دوسرے کے مال کو جیسے چاہے لوٹ لے، چوری کر لے، تو اس کی سزا بھی پھر سخت رکھی ہے. تمہیں ہاتھ دیے ہیں تو تم اپنے ہاتھوں سے ان ہاتھوں کو استعمال کرو، ان سے محنت کرو، مزدوری کرو، اور پھر ان سے جو چاہو تم اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جتنی محنت کرنا چاہو کرو، اور جو خوشیاں چاہو ان کے لیے لا کے دے سکتے ہو، لیکن دوسروں کی خوشیوں میں تم خلل نہیں ڈال سکتے، دوسروں کی خوشیوں کو تم نہیں چرا سکتے. پھر اس کو پروردگار نے کہا کہ یہ خدا نے ان کے لیے رکھا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کہ وہ خدا کے جو عزیز ہے، حکیم ہے، عزیز ہے یعنی شکست ناپذیر ہے، حکیم ہے یعنی اس کے اندر حکمت ہے، وہ مسائل کو سمجھتا ہے، جانتا ہے مصلحتوں کو. پروردگار نے ان تمام مسائل کو سمجھتے ہوئے جو آج یہ آج دنیا میں ہے کہ ہاتھ کاٹ دینا یہ کون سی بات ہے، پروردگار نے پوری انسان کو جب خلق کیا ہے تو اس کی کمزوریوں کو، اس کی خوبیوں کو بھی سمجھ رہا ہے، اور اس بات کو بھی جان رہا ہے کہ اگر اس انسان کو اتنی بڑی سزا نہیں دی گئی تو پھر یہ کیا کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں کس طرح سے آج تو چوری کے اور ڈاکہ ڈالنے کے پھر اب الگ الگ انداز ہیں، الگ الگ روشیں ہیں، اور دنیا میں ایک لوٹ مار ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون ان کے پاس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کا ایک سدے باب کیا جا سکے. لیکن قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ چوری کے مسئلے کو نہیں، اس سے آگے کی بات کو بیان کر رہی ہے کہ جہاں پر ایک انسان آتا ہے چوری کرنے کے بعد فمن تاب من بعد ظلم ہی، ایک انسان اپنے اس ظلم سے جو اس نے چوری کی اس سے توبہ کر لیتا ہے، وہ اصلحہ، اور پھر اپنے کام کی وہ اصلاح کر لیتا ہے اور آتا ہے پروردگار کے حضور، شرمندہ ہوتا ہے، مالک میں نے غلط کیا. یہ وہ منزل ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اس کے ساتھ پروردگار ایک تاکید کر رہا ہے ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک پروردگار مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے.
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ،
یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے.
اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ دو تین اہم نکات ہیں، ان میں ایک بنیادی چیز یہ کہ اسلام نے جو سزاؤں کو رکھا ہے تو لوگوں کی ہلاکت کے لیے نہیں رکھا ہے سزاؤں کو، سزاؤں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ معاشرے میں برائیاں نہ پنپیں. جزا بھی اسلام نے رکھی ہے اور سزا بھی رکھی ہے. جہاں پر پروردگار چھوٹے چھوٹے اعمال کے لیے کہتا ہے کہ ہم اس کی 10 برابر جزا دیں گے، اور جہاں پر پروردگار یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر نیک اعمال انجام دیے تو تمہیں ہم بہشت دیں گے، اور بہشت کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ انسان نعمتوں میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ خوشیوں میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اپنی جو اس کی آرزوئیں ہیں، جو اس کی تمنائیں ہیں، ان کو اس طرح سے پورا کرے گا کہ جس چیز کو چاہے گا وہ اسے مل جائے گی. کس عمل کی بنیاد کے اوپر یہ جزا مل رہی ہے؟ جو ایک اس نے نیک عمل انجام دیا ہے، نیک عمل دنیا میں، کہ جو دنیا مختصر سی دنیا ہے، اس مختصر سی دنیا میں مختصر سا عمل خلوص کے ساتھ اس نے انجام دیا، لیکن پروردگار اس کو ایک بڑی جزا دے رہا ہے۔ تو جو پروردگار بڑی بڑی جزائیں دے رہا ہے، اگر وہ ایک چھوٹی سی سزا انسان کی تربیت کے لیے، ایک پورے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، ایک پوری قوم اور ملت کو دیکھتے ہوئے ایک سزا کی تجویز کر رہا ہے، تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے، لہٰذا اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے پہلے سزا کو بیان کیا، اور سزا کو بیان کرنے کے بعد پھر اس چیز کو بیان کیا کہ یہی چور، یہی سزا کا مستحق انسان، اگر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پروردگار غفور و رحیم ہے، اس کو بخشنے والا ہے، اس کو معاف کر دینے والا ہے۔ اور یہاں پر کسی نے پوچھا امام سے کہ یہ جو ایک انسان جس نے چوری کی، کیا اس کے لیے کوئی معافی ہے؟ اگر یہ انسان چوری کرنے کے بعد ایک اپنے عمل سے نادم ہو جاتا ہے اور پشیمان ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ اذا اصلح و عرف منہ امر جمیل لم یقم علی الحد۔ تو اگر یہ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو اس نے سنوار لیا اور نیک کام کی طرف یہ راغب ہو گیا، تو اس کے اوپر حد جاری نہیں ہو جائے، نہیں کی جائے گی۔ اس میں علماء نے بیان کیا کہ لیکن یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر چوری کرنے کے بعد یہ نادم ہوا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ پکڑا جائے، اس سے پہلے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے اوپر حد جاری نہیں کی گئی ہے۔
خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل۔
اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے۔
پیغمبر اسلام کی بھی ایک حدیث میں اسی طرح کی چیز ملتی ہے کہ کسی نے، چور نے خود آ کے پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا مال چرایا تھا اور میرے اوپر یہ حد جاری ہو چکی ہے، اب کیا میں پاک ہوں؟ تو پروردگار کی جانب سے، ظاہر پیغمبر اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے ہیں، پیغمبر اللہ کی جانب سے یہ بات اس تک پہنچاتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر حد جاری ہو گئی ہے تو اب تم پاکیزہ ہو، اب تمہارا جس طرح سے ایک احترام ایک عام انسان کا ہے، تمہارا بھی احترام ہے چونکہ تم پاک ہو گئے ہو۔ مرحلہ لیکن اس کے بعد ہے کہ اگر ایک انسان کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دے جاتے ہیں چوری کے بعد، تو یہ دنیا کی حد ہے جو اس کے اوپر جاری ہوئی ہے، اسلام کا قانون ہے جو نافذ ہو گیا، لیکن اس کے بعد اگر وہ پشیمان نہیں ہے تو اب یہ نہیں کہ وہ آخرت میں پاکیزہ ہو گیا، نہیں، منزل یہ ہے کہ اس کے بعد اب مرحلہ یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو، وہ توبہ کرے، اور اگر توبہ کرے گا اور پروردگار کی بارگاہ میں آئے گا تو پروردگار اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ پروردگار توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ خود توبہ کیا ہے؟ الندم توبہ، خود انسان پشیمان ہو رہا ہے، خود انسان نادم ہو رہا ہے، خود یہی توبہ ہے، پروردگار کی طرف رجوع کر رہا ہے، یہی توبہ ہے، اس کی طرف بازگشت ہے، انسان اس کیفیت کو سمجھ رہا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس سے زیادہ پروردگار کا اس سے مطالبہ نہیں ہے کہ تم نے جو غلطی کی ہے تم اس کو سمجھ جاؤ کہ تمہاری غلطی کہاں پر ہے۔ اس آیہ کریمہ میں جو بنیادی بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فمن تاب من بعد ظلم ہی، اپنا ظلم کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور اپنے کام کی اصلاح کر لیتا ہے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ پروردگار بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ پروردگار نے یہاں پر مہربانی کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، غفور ہونے کا تذکرہ پہلے کیا ہے، یعنی پہلے اس کے گناہ کو بخش دے گا، پھر اپنی رحمت کے سائے میں اس کو قرار دے گا۔ جب وہ اپنے اس کے رحم کے سائے میں آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ اب وہ، اگر انسان شیطان کے ہتھکنڈے سے اپنے آپ کو نجات دے رہا ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو نجات دی ہے، بلکہ یہ بھی پروردگار کا کرم ہے کہ انسان گناہوں سے بچا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی منزل ہے, ایک جزا کے طور پر پروردگار پہلے تو اسے دامن مغفرت میں جگہ دے رہا ہے, اور اس کے بعد پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ هو الغفور الرحیم, ان اللہ غفور الرحیم, وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.